أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صلوات شب جمعہ ہے شب رحمت و مغفرت ہے شب قبولیت دعا اور شب زیارت حضرت ابا عبداللہ وسید علیہ السلام ہے اپنی مجلس کا آغاز امام حسین علیہ السلام پر سلام کے ذریعے سے کرتے ہوئے اپنے تمام مرحومین کو اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار بلا جعله اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے ان کی درجات میں بلندی کے لیے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے دوسری صلوات کا آواز بلند بھیجے اور دعا ہے شب جمعہ میں کہ اللہ تعالی ہمیں در اہل بیت سے متمسک قرار دے ان کی ولایت پر عمل کے ذریعے سے ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں امام زمانہ کے سچے ناصروں میں سے قرار دے کل روز جمعہ ہے امام زمانہ کا دن ہے سو مرتبہ درود کی تسبیح وعجل فرجہم کے ساتھ فراموش نہ کرے امام کے ظہور میں تعجیل اور ان کے لیے زمین ہموار کرنے والوں میں اپنا نام شمار کرنے کے لیے تیسری صلوات با آواز بلند بھیجیے ایزان محترم ایک مجلس ایصال ثواب ہے سورہ زمر آیت نمبر 53 میں ارشاد رب العزت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم کہ اے حبیب کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے دل کھول کر اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کیا ہے کیا کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو نہ امید نہ ہو نتیجہ کیا ہے انہ یغفر الذنوب جمیعا وہ ذات تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گی انہو هو الغفور الرحیم اور وہ جو معاف کرنے والی ذات ہے وہ غفور بھی ہے معاف کرنے والی بھی ہے غفران بھی عطا کرنے والی بھی ہے اور رحمت بھی دینے والی بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر چونکہ مجلس ایصال ثواب ہے لہذا چاہتا ہوں کہ
ہم جس گہما گہمی والی زندگی میں دوڑے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، صبح ہوتی ہے 6 بجتے ہیں، خوب جس کو توفیق ہوتی ہے نماز کی کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، وہ اٹھ جاتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے، خدا نخواستہ اگر کسی کو توفیق نہ ہو تو وہ بہرحال اٹھنا تو ہے اس نے، اور ناشتہ کر کے جلدی جلدی تیار ہوئے، دوڑ لگانی ہے تاکہ ٹائم پر آفس پہنچ جائے۔ شام ہوتی ہے تو پھر کراچی کا ٹریفک، آتے آتے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، اس کے بعد تھکا حال درماندہ انسان۔ بیچلر ہوگا تو دوست یار کچہری میں نکل جائے گا، بی بچوں والا ہوگا دھنیا پودینہ اور دہی کی لائن میں لگ جائے گا، یہی روٹین لائف ہے نا، بچے کا دودھ لیتے آنا، سبزی لیتے آنا، وہ یہ ہماری لائف ہے۔ اس شب و روز کی دوڑ میں ہم سب اپنا بہت کچھ کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، اس کو مختلف مجالس میں میں نے استعمال کیا ہے، شب و روز میں ہم اغوا ہو جاتے ہیں۔ اغوا کسے کہتے ہیں؟ کچھ کڈنیپرز ہوتے ہیں جو کسی انسان کو اٹھا لیتے ہیں، اغوا کر کے ایک نامعلوم جگہ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنا عزیز چاہیے تو آپ کو اتنا تاوان ادا کرنا ہوگا، اتنے پیسے دیں گے آپ کا عزیز آ جائے گا۔ یہ کڈنیپرز ہیں، یہ اغوا کنندگان ہیں، ٹھیک؟ جو اغوا ہو رہا ہے اسے نہیں پتا وہ کہاں ہے، یہ ایک اغوا ہے، یہ جسمانی اغوا ہے، یہ انسانوں کا اغوا ہے۔ ایک اغوا روح کا اغوا ہے، اپنے نظریات کا اغوا ہے، اپنے ہدف زندگی کا اغوا ہے۔ ہمارا ہدف زندگی اغوا ہو جاتا ہے، کون لے جاتا ہے؟ شیطان، بالکل ظاہر سی بات ہے۔ کون لے جاتا ہے؟ ہماری اپنی خواہشات نفسانی ہمیں اغوا کر لیتی ہیں۔ کوئی نماز نہیں پڑھ کے اغوا ہو جاتا ہے، کوئی نماز فجر کو قضا کر کے اغوا ہو جاتا ہے، کوئی روزی روٹی کی دوڑ دھوپ میں اغوا ہو جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، کوئی سالن پانی کے چکر میں اغوا ہو جاتا ہے۔ مختلف قسم کے لوگ، جس کا جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ ان دنیاوی مظاہر کا اغوا ہو جاتا ہے۔ جیسے جسمانی طور پہ جو انسان اغوا ہو رہا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا وہ کہاں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ہوتے ہیں، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، بی بچوں کے ساتھ ہیں، والدین کے ساتھ ہیں، لیکن ہم اغوا ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد اندازہ ہوتا ہے، اچھا ہم اغوا ہو گئے تھے، ہم بہک گئے تھے، ہم راہ راست ہٹ گئے تھے۔ تو یہ جو ہماری زندگی روٹین لائف ہو گئی ہے، کیا خداوند عالم کو یہ زندگی پسند ہے؟ ہرگز نہیں۔ خداوند عالم فرما رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں خلق کیا ہے، تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، الا ليعبدون، کس لیے؟ کہ تم ہماری عبادت کرو۔ توجہ رکھے گا، اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اس عبادت کا مقصد مجھ میں روح بندگی اور عبودیت پیدا کرنا ہے۔ توجہ رکھیے، میں بندہ بن جاؤں، میں عبد بن جاؤں، وہ میرا مولا ہے، وہ میرا آقا ہے۔ ایک سرونٹ، ایک نوکر کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، جی سرکار، جی ذل الہی، جی بادشاہ سلامت، بتائیے، اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتا۔ غلام کون ہے؟ جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مسجد کوفہ آپ سب نے زیارت کی ہے، مسجد کوفہ میں مولا کائنات کی ایک مناجات ہے، خوبصورت ترین مناجات ہے، مفاد الجنان میں لکھی ہے۔ نوجوان بچے کم سے کم مولا کی مناجات تو پڑھیں کہ میرے مولا نے کیا مناجات کی ہے۔ نجوہ کسے کہتے ہیں؟ نجوہ کہتے ہیں سرگوشی میں دعا، یعنی پکارنا، ٹھیک ہے، دعا بولن آواز سے اپنی آواز کو کسی تک پہنچانا، یعنی میں جو بول رہا ہوں اس کو کہیں گے دعا، یعنی پکار رہا ہوں، بولن آواز ہے، نجوہ مناجات، نجوہ، نجوہ یعنی سرگوشی، ہلکے ہلکے، جیسے کہ آپ جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ میں جب زری سے لپٹا، وہ جو شعر تھا اس کا مفہوم یہ ہے، کوئی ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرت عباس نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہو، تو وہاں پہ انسان ہلکے ہلکے زمزمہ کر رہا ہوتا ہے، ہلکے ہلکے منہ میں بول رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نجوہ، کوئی دوسرا نہ سنے۔ مولا متقیان کی خوبصورت مناجات ہے، مولا یا مولا یا انت المولا وانا المملو۔ دیکھیں یہ مولا کا عشق ہے کہ مولا در حقیقت ہمیں اللہ سے ملانا چاہتے ہیں، مولا چاہتے ہیں مجھ علی تک آنے والا مجھ تک رک نہ جائے، اللہ تک پہنچ جائے۔ یہ ہے علی کا درد، یہ ہے علی کا عشق، یہ ہے علی کی امامت و ولایت کا مقصد کہ میرا نعرہ لگانے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، میری ولایت کا اعتراف کرنے والا، مجھے امام اول کہنے والا، مجھے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ کا اعتراف و اقرار کرنے والا صرف رک نہ جائے، اسٹل اور پاؤز نہ ہو جائے، بلکہ اس کے ارتقاء کا سفر جاری و ساری رہے، یعنی جو علی تک آ گیا علی چاہتے وہ خدا تک بھی آ جائے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب مولا کی مناجات کیا ہے؟ مولا یا مولا یا، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سرور و سردار، انت المولا، تو آقا ہے، تو سردار ہے، تو مالک ہے، وانا المملوک، میں مملوک ہوں، وليرحم المملوک الا المالک. اے خدا کون کہ مالک کے علاوہ بندے پہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولا اپنا فخر بیان کر رہے ہیں کہ اگر علی کی کوئی حقیقت ہے تو وہ بندگی میں ہے. تو اللہ نے ہمیں بندگی کے لیے خلق کیا ہے، لیکن اس بندگی سے چاہتا ہے روح بندگی ہمارے اندر آئے، روح بندگی ہمارے اندر ایجاد ہو جائے. یعنی جس طرح ایک سرونٹ، ایک غلام، ایک نوکر کو قصب اجازت کرنی پڑتی ہے مالک سے، مالک جاؤں کام کر لوں، اجازت ہے چلے جاؤ کام کر لو، رخصت ہے، چھوٹ ہے، اسی طریقے سے خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم میں روح بندگی ہو. یہی وجہ ہے شیطان نے 6000 برس عبادت کی تھی، عبادت کی تھی، توجہ رکھے گا، وہ عابد تھا، روح بندگی اس میں نہیں تھی. مولا علی نے یہی کہا نا، بھائی شیطان کون جس نے 6000 برس اس عالم کے جہاں ٹائم کو کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا، ٹائم فریم اس دنیا کا ہے، میٹافزکس کی دنیا سے آپ اس طرف چلے جائیں گے ٹائم کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا، نہیں سمجھ سکتے کہ وہ 6000 سال نوری چھ یا کون سے تھے. 6000 برس عبادت کی، ایک سجدے سے انکار کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا. یعنی عبادت کرتا تھا، روح بندگی نہیں تھی، بندہ ہوتا تو خدا کی بات مان لیتا. تو خدا وند عالم نے پیدا کیا ہے کہ دیکھے ہمیں آزمائے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ تمہیں آزماتا، ایگزام کرتا ہے، تمہیں جانچتا ہے، پرکھتا ہے، تمہارا امتحان لیتا ہے، کون بندہ ہے، کون خواہشات کا بندہ ہے اور کون میرا بندہ ہے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد کا. تو ہم جو اس دنیا میں دوڑے چلے جا رہے ہیں، یہ خدا کو پسند نہیں ہے. خدا کہتا ہے کام کرو دنیا کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کماؤ کھاؤ، اچھا کھاؤ، اچھا کماؤ، اچھا پہنو، لیکن مجھے بھی یاد رکھو، اپنے خالق اور مالک کو بھی یاد رکھو جو تمہیں رزق دینے والا ہے، جس نے تمہیں بچپن سے لے کر یہاں تک پالا پوسا بڑا کیا، نعمتیں دیں، اس کو بھول جائے. اب ہم جو روٹین لائف میں آ گئے، اب ظاہر بات ہے سب ملازم پیشہ لوگ ہیں اکثریت، ان کو پتہ ہے کہ ورکنگ ڈے ہے، بس مجلس ختم ہوگی تب پر رک لیں گے اور گھر جائیں گے، اس کے بعد صبح کی تیاری ہے. اب رات سے ہی صبح کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، آپ نے کپڑے پریس کرنے، یہاں تو لوڈ شیڈنگ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لائٹ کب آ رہی اور کب جا رہی ہے، تو رات سے ہی تیاری شروع ہو جاتی ہے، یعنی صبح کی فکر ابھی سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس روٹین لائف میں ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں، ہم جو لغزشوں کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے قدم جو بہک رہے ہیں، ہم ان کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو آئی ایم سوری، معذرت خواہ ہوں، اس سے دور ہو جاتی ہیں. آپ جا رہے تھے، کندھا کسی سے ٹکرا گیا، معذرت بھائی سوری یار معاف کرنا، چلے جی. لیکن بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو صرف سوری سے حل نہیں ہو سکتے، صرف معذرت خواہی لسانی سے ان کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا. ان کے لیے خداوند عالم نے ایک قلم رکھا ہے، یوں کہوں کہ بلکہ خداوند عالم نے ان غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے ایک پروسیس رکھا ہے، یوں کہوں ایک عمل رکھا ہے. اس عمل کو انجام دینے سے نہ صرف یہ کہ میری غلطیاں پاک اور صاف ہو جائیں گی، دھل جائیں گی، بلکہ وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. توجہ رکھیے گا بھائی، میری گاڑی کسی سے ٹکرا گئی، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیجیے گا. ٹھیک ہے آپ نے سوری تو کر لی, لیکن آپ کی گاڑی نے جو میری گاڑی کو نقصان پہنچایا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا تاوان بھی تو آپ کو ادا کرنا پڑے گا نا, خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے جناب, میں ادا کرنے کے لیے تیار. معاملہ رفع دفع ہو گئے, آپ نے ان کا نقصان ان کو دے دیا. لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم جسموں کو نہیں بلکہ روح اور جذبات کا ایکسیڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں, روح اور جذبات کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں, یہ یوں کہوں کہ قتل کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیہیویئر سے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے دوسروں کے جذبات کو قتل کر رہے ہوتے ہیں اور کسی گنتی میں نہیں گاتے, معذرت کے ساتھ, جوں بھی کانوں پہ نہیں رہتی, کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ کسی کے جذبات, خیالات, احساسات, ایموشنز, اس کی فیلنگز, ان کی بھی قدر و قیمت ہوتی ہے. اور پھر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے اور ہم ان کا انجام دے رہے ہوتے ہیں. اب خدا کہتا ہے دیکھو یہ جتنے بھی کام تم کر رہے ہو یہ ایک نہ ایک دن آ کے تمہاری فائل میں گڑبڑ کریں گے. خوب آپ سب تقریباً موبائل سے آشنا ہیں, موبائل کی اپنی ایک میموری ہوتی ہے, آڈیو ویڈیو پکچرز آپ اس میں ڈال رہے ہیں, مختلف قسم کے فارمیٹ آپ نے رکھے ہوئے ہیں, مختلف قسم کے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنے موبائل کو کلین اپ نہ کریں, اس کا تخلیہ نہ کریں, اس کو صاف نہ کریں, غیر ضروری فائلیں آپ ڈیلیٹ نہ کریں, کیا ہوگا؟ آپ کی فائل کی وجہ سے, آپ کی فائلوں کی وجہ سے آپ کی میموری بھر جائے گی اور وہ انڈیکیٹ کرے گا کہ جناب اب آپ کے میموری میں اتنا اسپیس رہ گیا ہے, اتنی جی بی میں سے مثلاً 16 GB 32 GB کا آپ کی میموری تھی, بلٹ ان اسپیس تھا, اب اس میں سے جو ہے وہ مثلاً 1 GB رہ گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسپیس ملے تو آپ کلین اپ کریں. خوب یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. آپ کی اپنی گاڑی ہے, اگر آپ گاڑی کی کلیننگ نہ کریں گے تو روزانہ مٹی گرد غبار آتی رہے گی اور اس پہ دبیس ہے جمتی چلی جائے گی, یہاں تک ایک وقت آئے گا کہ وہ گاڑی کی باڈی کے ساتھ ایسی چپک جائے گی کہ اب اسے کھرچ کر ہی اکھیڑا جائے گا. آپ کا موبائل ہے, آپ انٹرنیٹ سے اسے کنیکٹ کرتے ہیں, بہت سی کوکیز, بہت سی ایسی فائلیں جو آپ نہیں بھی چاہ رہے ہوتے وہ بھی آپ کے میموری میں آ جاتی ہیں, سیو ہو جاتی ہیں, ان میں کچھ وائرسز بھی ہوتے ہیں, لہذا اس کو کلین اپ کرنے کے لیے ایک پورا پروگرام ہوتا ہے, اینٹی وائرس جسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جب تک آپ اسے انسٹال کر کے اپنے موبائل کو یا کمپیوٹر کو کلین اپ نہیں کریں گے, اس کو صفائی نہیں کریں گے, وہ ہینگ ہو جائے گا. ہینگ ہو جائے گا یعنی کیا ہوگا, کام کرنا چھوڑ دے گا, پھر آپ بیٹھیں پھر جو ہے یا آپ کی پوری میموری خراب ہوگی یا آپ کا پورا ڈیٹا چلا جائے گا. تو بر وقت کیا ہے, انسان کیا کرے, کلین اپ کا عمل کرتا رہے, غیر ضروری چیزوں کو ریموو کرتا رہے, انہیں پاک کرتا رہے, انہیں صاف کرتا رہے, انہیں محو کرتا رہے. یہ ہے آپ کا ایک آفس ہے جہاں پر آپ کی ایک رپورٹ بن رہی ہے, آپ کتنی دیر لیٹ آتے ہیں, آپ کہاں ڈنڈی مارتے ہیں, معذرت سے آپ سمرت آپ نہیں ہیں, یعنی چونکہ نوعاً میں مخاطب ہوں لہذا آپ کہنا ہو, الا آپ کی شان میں جسارت نہ ہو. بلکہ درود بھیجیے محمد وال محمد وال. خوب آپ کی سالانہ کارکردگی ہوتی ہے, آپ کی روزانہ کی کارکردگی کی پرفارمنس کو دیکھ کر آپ کی سال بھر کی پرفارمنس کی رپورٹ تیار کی جاتی ہے. مسٹر ایکس, مسٹر وائی, مسٹر زیڈ نے اس مہینے اتنی دفعہ لیٹ آئے, اتنی دفعہ باس کی بات نہیں مانی, اتنی دفعہ اچھا ہوم ورک کیا تھا, یہ خدمات تھیں. مجموعاً جب نکالا جائے گا 12 مہینے کے بعد تو کہا جائے گا کہ جناب ان کی غلطیاں زیادہ ہیں, ان کی کوتاہیاں زیادہ ہیں, ان کی ایبسنٹ زیادہ ہے, مثلاً عرض کر رہا ہوں, لہذا ان کا انکریمنٹ, ان کا جو بونس ہے وہ نہیں لگے گا, یا لگے گا تو بہت نچلے درجے کا اور ان کو ترقی نہیں ملے گی. یعنی انسان کے آفس کے فائل میں بھی انسان کی غلطیاں ثبت کی جا رہی ہوتی ہیں, ریکارڈ کی جا رہی ہوتی ہیں, اور پھر وہی غلطیاں اچانک سے اس کی ترقی کا راستہ روک دیتی ہیں. یہ 3-4 جو مثالیں میں نے اس لیے دی کہ ہم یوز ٹو ہیں ان تمام چیزوں سے. ایک ہماری فائل جس کو اللہ تعالیٰ نے نام اعمال کہا ہے, کہا ہے کہ دیکھو یہ جو تم لکھ رہے ہو, اچھا لکھنے سے مراد میں لکھ نہیں رہا ہوں, یہ نام اعمال بڑی عجیب چیز ہے. آپ آفس میں آپ نے کسی کو ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا, باس نے کہا کہ جناب یہ کام کر کے جانا, آپ نے دلی دل میں 4 سلواتیں اسے سنا دی, باس نے نہیں سنی, اللہ نے سن لی, لکھ لی اللہ نے, فرشتوں لکھ لو, ایک رقیب ہوتا ہے ایک عتید ہوتا ہے. رقیب رائٹ ہینڈ پہ ہوتا ہے, عتید کون ہوتا ہے؟ الٹے ہاتھ پہ ہوتا ہے. عتید میاں نے جلدی سے لکھ لیا کیڑی نظروں سے دیکھا تھا. اب کسی نے نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا, چار سلواتیں بھی سنا دیں, کیڑی نظروں سے بھی دیکھا, چار سلواتیں بھی سنائیں, برے دو چار مغلزات بھی جڑ دیے, سبحان اللہ ماشاء اللہ. عتید صاحب نے جی اپنے رجسٹر میں اس کو لکھ دیا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, یہ میں لکھ رہا ہوں اپنا نام اعمال لکھ رہا ہوں. اب کیا ہوگا کہ میں بول رہا ہوں یہ بھی لکھا جا رہا ہے, میں سن رہا ہوں یہ بھی فرشتے لکھ رہے ہیں, میں سوچ رہا ہوں یہ سوچنے کا عمل بھی لکھا جا رہا ہے. میاں ایکس وائی زیڈ کیا سوچ رہے ہیں گناہ کے بارے میں, ثواب کے بارے میں, کس کو کس نیت سے دیکھ رہے ہیں. کسی کو دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی, او ہو یہ کیا بلا آ گئی یار, وہ مختلف الفاظ سے یاد کرتے ہیں. فرشتوں نے لکھ لیا, وَهُوَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ, وہ آنکھ کی خیانت کو بھی جاننے والا ہے. آنکھ کی خیانت جو نہ تولی جا سکتی نہ ناپی جا سکتی ہے, نہ دیکھی جا سکتی ہے, نہ ٹچ کی جا سکتی ہے, وہ خیانت. میں آپ کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہوں آپ جج کر سکتے ہیں؟ نہیں, آپ کے مولانا دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے پیار کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے غصے کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں, خدا جاننے والا ہے. تو ہماری فائل بھی مرتب کی جا رہی ہے. اگر خداوند عالم کا اگر دنیا میں کلین اپ نہیں کی تو ایسا تمہارے گناہ وائرسز کی مانند اس تمہاری فائل کو ہینگ کر دیں گے, اور جب ہینگ ہو جاؤ گے تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا. لہذا اس کو کلین اپ کرتے رہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے حبیب کہہ دو, کس سے کہہ دو؟ میرے بندوں سے کہہ دو, یعنی خداوند عالم کی رحمت کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گنہگار بندے کو بھی خدا کہہ رہا ہے یہ میرا بندہ ہے. توجہ کیجیے گا, یا عبادی, اے میرے بندے, اے میرے عباد, اے حبیب پہنچا دو ہماری رحمت کا پیغام. وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے, تو رحمت کا سب سے بڑا پیغام تمہاری امت کے لیے یہ ہے کہ پہنچا دو کہ اگر تم نے گناہ کیے ہیں تو خدا کی طرف لوٹ آؤ, خدا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کیا کہا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے بندو, جو جنہوں نے اسرفوا علی, اسرفوا اسراف سے, اسراف کہتے ہیں مثلا فضول خرچی کرنے والے کو. گناہ میں اسراف کیا ہے؟ یعنی دل کھول کے گناہ کرنا, نہ کوئی باک, نہ کوئی ڈر, نہ کوئی خوف, نہ کوئی قبر و قیامت کا احساس, انسان گناہ کر رہا ہے. اب خدا نے کہا جن لوگوں نے, یعنی خدا اپنی رحمت کی امید کس کو دلا رہا ہے؟ اس کو دلا رہا ہے کہ جس نے گناہ کیے. حضرت داؤد علیہ السلام پر خداوند عالم نے وہی نازل کی. ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. وہی نازل کی, اے داؤد اپنی قوم کے 60,000 جو گناہگار ہیں ان کو خوشخبری دو, اور جو 40,000 نیک ہیں ان کو خبردار کرو. حضرت داؤد علیہ السلام نے خداوند, یہ کیا ماجرا ہے؟ بھائی جو نیک ہیں ان کو بشارت گڈ نیوز ہونی چاہیے, جو گناہگار ہیں ان کو خبردار کرنا چاہیے. کہا کہ نہیں, جو گناہگار ہیں ان کو کہو کہ خدا ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, نا امید نہ ہو جائے میرا بندہ, میرے بندہ نا امید نہ ہو, اسے بتاؤ کہ میں تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈالنے والا ہوں. اور جو عبادت کرنے والا نیک ہے اسے خبردار کرو, اپنی عبادت میں مغرور نہ ہو جاؤ, گھمنڈ کا شکار نہ ہو جاؤ, تکبر نہ کرنے لگو, دوسروں کو پست و حقیر شمار نہ کرنے لگو, ان کو خبردار کرو. دیکھو اپنی عبادت میں ناز مت کرنا. اور گناہگاروں سے کیا کہا کہ تم کیا کرو؟ تم خدا کی طرف رجوع کرو, خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے. اسرفوا علی انفسہم, یعنی یہ آیت در حقیقت عطا کر رہی ہے, یعنی خداوند عالم چاہتا ہے میرا بندہ رجوع کرے. اور یہی وجہ ہے توبہ صرف انسان کے لیے لکھی گئی ہے, نہ فرشتے کے لیے نہ حیوان کے لیے. توجہ کیجیے گا, غلطی ہوتی ہے, وہ ہم سب سے ہوتی ہے, مجھ سے بھی ہوتی ہے, آپ سے بھی ہوتی ہے. خدا نے پروسیس رکھا, اس کا نام توبہ ہے. اس توبہ کے پروسیس میں آ جاؤ, اس میں داخل ہو جاؤ, تین چار اس کے فوائد ہیں، بس وہ ذکر کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر کے توبہ کے کیا فائدے ہیں اس میں آ جاؤ گے، کلیئر ہو جائے گا، نہ صرف کلیئر ہوگا، محبوب بن جاؤ گے، اچھے بن جاؤ گے، تمہاری برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. یعنی یہ خدا کی رحمت ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو مایوس نہ ہو. شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ مایوس کرنا. نوجوان بچے خصوصاً اس بات کو غور سے سنیں. بچے بچی اگر آواز سن رہے ہیں میرے، بچے تو موجود ہیں، بچیاں اگر خواتین ہیں تو ویسے تو سب کے لیے ہے یہ، لیکن مخصوص ہے نوجوانوں کے لیے یہ جملہ، سب کے لیے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے؟ مایوس کرنا، نا امید کرنا. آئے گا کہے گا کہ گناہ کر لیے تم نے، اب تم توبہ کرنے جا رہے ہو، شب جمعہ علم پہ جاؤ گے، زیارت پڑھو گے، ماتم کرو گے، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، فلاں گناہ کر کے آ رہے ہو، فلاں فلم دیکھ کے آ رہے ہو، فلاں ویڈیو کلک تمہارے میں، فلاں کی تصویر تمہارے موبائل میں ہے، نہیں نہیں تم نہیں جاؤ. مایوس کر دے گا، نجیسے ہو گئے، گندے ہو گئے، پٹنا تمہیں مار لگے گی، تمہیں کیا ضرورت ہے جانے کی. سب سے بڑا حربہ شیطان کا کیا ہے؟ مایوس کرنا. اذا استوى عليهم الشيطان فانساهم ذکر اللہ. شیطان جیسے ہی غلبہ حاصل کرتا ہے انسان پر، کیا کرتا ہے؟ ذکر الہی اس سے چھین لیتا ہے. جب چور آتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اندھیرا کر کے آئے. شیطان انسان کی دنیا میں داخل ہونا چاہتا ہے. انسان کی دنیا کا نور ذکر الہی ہے، لہذا سب سے بڑا حربہ شیطان کا کیا ہے؟ ذکر الہی سے مایوس کر دے، دور کر دے. انسان کو کہے کہ تیرا گناہ بخشا نہیں جائے گا. تو ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں عزیزان گرامی. یہ توبہ صرف انسان کے لیے رکھی گئی ہے، مخصوص ہے انسان سے، نہ حیوان سے. حیوان میں عقل نہیں ہے، وہ خواہشات کا تابع ہے. فرشتے میں شہوت نہیں ہے، خواہشات نہیں ہے. فرشتہ حکم کے تابع ہے، جو رکوع میں وہ رکوع میں، جو سجدے میں سجدے میں، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا وہ کر رہا ہے. سر پیچی نہیں کر سکتا فرشتہ، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. یہ انسان ہے جس کے لیے توبہ رکھی ہے خدا وند عالم نے، یہ انسان ہے جس کے لیے بازگشت رکھی ہے، یو ٹرن رکھا ہے، لوٹ کر آ جاؤ. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں، خدا وند عالم نے ایک توبہ رکھی ہے، اس توبہ کو سمجھنا چاہیے. توبہ کیا؟ توبہ یعنی واپسی، توبہ یعنی یو ٹرن، توبہ یعنی بازگشت، توبہ یعنی اللہ کی طرف رجوع، توبہ یعنی لوٹنا اللہ کی طرف. یہ ہے توبہ. اب توبہ کے مقدمات ہیں، اس کے فیزز ہیں، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. صرف توبہ کے چند فائدے جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں اور اس کو روایات سے سپورٹ کیا گیا ہے، اس کا آپ کی خدمت میں عرض کرنے جاتا ہوں. مل کے ضرور بھیجیے محمد و آل محمد. سب سے پہلا فائدہ توبہ کا یہ ہوگا، خدا کے محبوب بن جاؤ گے. یعنی خدا تم سے محبت کرے گا. تم تو خدا سے محبت کر ہی رہے ہو. ایک وہ عمل کہ جس کی وجہ سے کوئی 9-10 عمل ہیں قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، لگ بھگ تقریباً 9-10 ہیں. کافی عرصہ پہلے میں نے اس پہ گفتگو کی تھی، اب چونکہ ذہن میں فگر نہیں ہے، تقریباً 9-10 ہیں. یوں کہ کچھ ایسے امور ہیں جس کی وجہ سے انسان خدا سے تو محبت کرتا ہے، خدا بھی انسان سے محبت کرتا ہے. اس کو تھوڑا سا نارملائز کروں، ہم سب جو ہے وہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں، اپنا جان مال عزت ابو سب مولا کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر مولا علی پلٹ کے کہے کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے، اس کو میں چاہتا ہوں، اس سے محبت میں کرتا ہوں، مولا علی تصدیق کر دیں، کتنا بڑا مقام ہے. اب سمجھ میں آئی نا، مولا علی، مولا علی پھر رسول اللہ، رسول اللہ سے اوپر پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات. خدا کہہ رہا ہے کہ تم میرے محبوب بن جاؤ گے. پہلی چیز جو توبہ کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے، انسان خدا کا محبوب. یعنی کیا چیز ہے توبہ؟ صرف کانوں کو ہاتھ لگانا نہیں ہے. کسی موقع میں میں نے کہا تھا کہ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے. تین قسم کی توبہ ہوتی ہے. ایک توبہ علم والی ہوتی ہے، مولا بہت غلطی ہوگی معاف کر دیں. ابھی علم سے نہیں ہٹے آنکھیں دوبارہ بہکنے لگتی ہیں. ایک توضبہ استغفر اللہ کانوں والی ہوتی ہے, کانوں کا آدھا استغفر اللہ. ایک توبہ وہ سالانہ توبہ ہوتی ہے جو شب قدر میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, وہ ریس لگی ہوئی دوڑ لگی ہوئی استغفر اللہ استغفر اللہ, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ استغفر اللہ پڑھ لیں گے کیا پڑھ لیں گے. یہ تینوں توبہ جو ہے وہ فائدہ نہیں دے سکتے جب تک کہ دل انسان کا متوجہ نہ ہو. یہ توبہ کیا ہے کہ انسان کو خدا کا محبوب بنا دیتی ہے. یہ توبہ در حقیقت رحمت الہی کی طرف دعوت ہے. یعنی خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرے. خوب ہم سب کو پتا ہے ہم نے گناہ کیا ہے, غلطی کی ہے, ڈنڈی ماری ہے, کوئی نہ کوئی مس بیہیو کیا ہے, کوئی بد اخلاقی کی ہے. میں کیوں نہیں توبہ کرتا, میں کیوں ایکسکیوز نہیں کرتا اللہ سے, میں کیوں بندوں سے جا کے اور معذرت خواہی نہیں کرتا؟ کیونکہ مجھے خدا کی رحمت کا یقین نہیں ہے. خداوند عالم چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری رحمت کو یاد کرے, میری رحمت کو فیل کرے, محسوس کرے. اور خدا کی رحمت کو محسوس کرنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ خداوند عالم کی بارگاہ میں جا کر اپنے اظہار ندامت کو پیش کرنا ہے. اے خدا معذرت, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. خدا ایکسکیوز قبول کرنے والا ہے, خدا معذرت خواہی کو قبول کرنے والا ہے, خدا اصلاح کرنے. پہلا نتیجہ توبہ کا یہ ہوگا, کیا ہوگا؟ ان اللہ یحب توابین. تائبین نہیں, توابین. توابین یعنی بار بار دروازہ کھٹکھٹانے والا. میری رحمت کا خدا دروازہ کھول دے. خوب کبھی کسی کو آپ کو کام ہوتا ہے, کسی سے آپ بار بار کال کر رہے ہوتے ہیں, مس کال دے رہے ہیں, ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں, واٹس ایپ پہ کال کر رہے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے یہ اٹھا لے فون میرے پاس سن لے. خوب یہ یوز ٹو ہم یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. کیا خدا کی رحمت کا دروازہ کھولنے کے لیے ہم خدا کو بار بار کال کرتے ہیں؟ خدا کہہ رہے ہیں ہاں میں تو تمہیں کال کرتا ہوں, یہ پانچ وقت کی اذان, یہ نماز, یہ تمہیں کال کر رہا ہوں. کون جواب دینے والا ہے؟ جو کال کا جواب دے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. جو بار بار میری طرف آ رہا ہے میں اس سے محبت کروں گا. ایک دفعہ ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں, صبح کوئی غلطی کی تھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا, ٹھیک ہے توبہ کرو آ جاؤ. پھر دوہر میں غلطی ہو گئی, پھر شیطان مایوس نہ کرے, نا امید نہ کرے, تمہارا رشتہ کاٹ نہ دے. کیا کرو؟ دوبارہ توبہ کرو, دوبارہ لو. خدا سے نا امید نہ ہو. یعنی پہلا پیغام یہ, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. توبہ کیا کرتی ہے؟ پاک کر دیتی ہے, گناہوں کی نجاست سے پاک کر دیتی ہے. یہ پہلا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ دوسرا فائدہ ہے کہ خدا کی مغفرت اور رحمت انسان کو حاصل ہوتی ہے. خدا کی رحمت و مغفرت حاصل. سورہ انعام آیت نمبر 156, انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم. جہاں پر بھی توبہ کا لفظ آیا ہے قرآن نے, توبہ جس کو کہا کان والی, تسبیح والی, علم والی توبہ نہیں, حقیقی توبہ جس کی طرف سے انسان جا کے لوٹ جائے اللہ کی طرف. آپ سپر ہائی وے پہ جا رہے ہیں, آپ کے گوگل میپ نہیں تھا, آپ کسی اور لنک روڈ پہ نکل گئے, آپ کو احساس ہو یہ رستہ میری طرف, میری منزل کی طرف نہیں جا رہا. کیا کرتے ہیں؟ چلو آگے چل کے دیکھیں گے. ایسا کرتے ہیں نہیں, نیا رستہ ہے کہیں اور بھٹک جائیں گے. کیا کرتے ہیں؟ واپس لوٹ کر آتے ہیں, واپس آتے ہیں, ریٹرن ہوتے ہیں, ریورس گیئر لگاتے ہیں تاکہ جہاں سے مڑے تھے, جہاں سے بہکے تھے, جہاں سے راستہ چھوڑا تھا وہیں پر آ جائے. توبہ یہ ہے. تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی جہالت, لا علمی کی بنا پر گناہ کرتا ہے, غلط کرتا ہے, غلط عمل انجام دیتا ہے, ثم تابہ, اس کے بعد کیا کرے؟ توبہ کرے. خدا سوری, لا علم تھا, نالج نہیں تھی, اپڈیٹ نہیں تھا, سوری, ٹھیک ہے قبول. تابہ وہ اصلاح, اصلاح کرے جو غلطی کی ہے. توجہ رکھیے کہ اس میں میں آخر میں کلام ہوئی اصلاح سے کیا مراد ہے. فإنه غفور رحیم, یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ خدا کی رحمت چاہتے ہو توبہ, ایکسکیوز کرو گے خدا کی رحمت. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ ہدایت ملے گی. یعنی توبہ تمہیں ہدایت کی منزل پہ لے آئے گی، یعنی تم راہ راست پر قائم رہو گے، ولایت آل محمد پہ قائم رہو گے. سورہ توبہ آیت نمبر 82، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ وَلِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. فرما رہا ہے خداوند تعالی، میں یقیناً یقیناً معاف کرنے والوں، بخشنے والا ہوں. اِنِّي لَغَفَّارٌ، اگر کوئی شک و شبہ ہے نکال دے. وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا، ایک نوجوان آیا رسول اللہ کے پاس، میرا گناہ بہت بڑا ہے. کہا زمین سے بڑا ہے؟ کہا کہ ہاں. آسمان سے بڑا ہے؟ کہا کہ ہاں. ریگستان کے ذروں سے زیادہ ہے؟ جی. کہا کہ کیا خدا کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ کہا کہ نہیں، خدا کی رحمت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہو سکتا. یا من سبقت رحمتہ غضبہ. خدا نے کیا کہا؟ یہ جوشن کبیر کا جملہ بھی ہے، دعائے جوشن. اے وہ ہستی جس کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے، اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے. اتنا کریم خدا ہے. اب وہ کفن چور کا واقعہ کہ جس نے وہ فعل بد انجام دیا تھا کفن چوری کرنے کے بعد، رسول اللہ کو اٹھ جائے یہاں سے، تیری وجہ سے عذاب نہ آ جائے. چلا گیا جنگل میں، روتا رہا، چیختا رہا، دعا کرتا رہا. خدا نے اس کی توبہ قبول کی، آیت بھیجی، اور پھر دوبارہ بزم رسالت میں آیا. اِنِّي لَغَفَّارٌ، میں معاف کرنے والا ہوں، یقیناً معاف کر دوں گا. تم اپنی توجہ اور اٹینشن تم اس طرف لے کر آؤ ایک بار. اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَآمَنَا، اور ایمان لائے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح انجام دے. ثُمَّ اهْتَدَى، آخر میں نتیجہ کیا ہوگا؟ آخر میں نتیجہ یہ ہوگا کہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اور یہ جہالت کا لفظ آیا، اب اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے یار نہ سیکھو تو زیادہ اچھا ہے. ایک ہمارے ذہنوں میں خناس آ گیا ہے کہ بھئی اگر جان گئے تو بیٹا پھنس جاؤ گے، لہذا پوچھو ہی نہیں، سوال ہی نہیں کرو، اسٹڈی نہیں کرو. نہیں، اگر آپ کے پاس اختیار تھا، وقت تھا، سرمایہ تھا، فرصت تھی، آپ نالج لے سکتے تھے، نہیں لیا، آپ مقصر ہیں. مقصر یعنی آپ قصوروار ہیں. آپ کے پاس انٹرنیٹ تھا، آپ سرچ کر سکتے تھے، آپ کے پاس فلاں عالم کا نمبر تھا، آپ سوال کر سکتے تھے، آپ کے پاس کتاب گھر میں تھی، آپ مسئلہ دیکھ سکتے تھے، آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ کر سکتے تھے. آپ نے نہیں کیا، اس خنا پہ جاہل رہ جائیں گے، چھوٹ ہو جائے گی. نہیں، وہ جاہل جس کی چھوٹ ہوگی وہ کوئی اور ہے، مجھ میں اور آپ میں یہ فرصت ہے کہ علم حاصل کریں. تو پھر علم حاصل کرنا واجب ہے ہم پر، اور پھر یہ جہالت نہیں کہلائے گی. یہ جو خدا بند عالم نے کہا جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے مسئلہ نہیں معلوم تھا، یہ کوئی اور لوگ ہیں. یہ ہمارے لیے آیت نہیں ہے کہ جناب ہم کہیں گے جناب ہمیں معلوم ہو سکتا تھا اور ہم نے معلوم نہیں کیا، لہذا لا علمی کی بنا پر چلو جی چلتا ہے، سب چلتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ مثال کے طور پر ایک حرام کام انجام دیا جا رہا ہے، جیسے کہ آج کل شادیوں کا سیزن آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے مس گیدرنگ کی شادیاں، شرن علماء و فقہا کا فتویٰ ہے حرام ہے جانا، شرن حرام ہے. دین دار افراد ایک شادی میں گئے تو وہاں پہ مولانا آئیے آئیے، میں نے کہا دیکھیے میں پہلے کہا تھا جب تک پارٹیشن ڈھنگ سے نہیں ہوگا میں نہیں آؤں گا. اچھا انہوں نے اسٹیج کے برابر قناہ لگا دی. میں نے کہا نہیں، جب تک باقاعدہ طور پہ آپ نہیں اس کو بند کریں گے جہاں میں بیٹھا ہوں میں نہیں آؤں گا. خواتین کے سامنے خواتین کو ہٹوایا. پتہ چلنا چاہیے کہ امام جعفر صادق کا ایک شاگرد آیا تھا جس نے یہ بتایا تھا کہ یہ حرام کام کر رہے ہو، نہ عمل کرے وہ، نہ پردہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ جانے ان کی آخرت جانے، ان کا خدا جانے، میری ذمہ داری یہ تھی. وہاں جو جا کے دیکھا ماشاءاللہ یہ عزادار، یہ ماتمی، سجدگاہوں کے نشان، ہاتھ میں تسبیح، استغفر اللہ، یا حسین، لبیک یا مہدی، میں اس کی حضرت کی شادی میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے بزرگ. قبلہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی فلاں کی شادی ہے، فلاں کی شادی ہے. تو میں نے کہا شادی ہے تو یہاں گناہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ توجہ کیجیے گا، لا علمی کے طور پر. ہمیں پتہ ہے کہیں ایسی شادی ہوئی ہمارے کزنس میں، ہم نے کہا کہ ہم گھر گئے، ان کو جو لفافہ دینا دے دیا، ہم آپ کی شادی میں نہیں آ سکتے کیونکہ وہاں گناہ ہے، وہاں اہل بیت نہیں آئیں گے، ہم نہیں آ سکتے، منع کر دیا. لا علمی جو ہے جو خود ایجاد کردہ ہے، یاد رکھے گا بخشش نہیں ہے، کہ ہم کہیں جناب ہمیں نہیں پتا تھا. پتا تھا, سیکھ سکتے تھے, مواقع تھے, فرصت تھی, میسر تھی, امکانات تھے, وسائل تھے, سیکھ سکتے تھے, نہیں سیکھا. دو فائدے. تیسرا فائدہ کیا ہے کہ عجیب فائدہ, خدا کہہ رہے دیکھو مجھ پر رحمت, میری رحمت پر یقین رکھو, میں تمہاری برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دوں گا. عجیب بات ہے, یعنی خدا میری برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دے گا. اس سے زیادہ رحمان خدا آپ کو کہاں ملے گا, اس سے زیادہ رحیم پروردگار کہاں ملے گا کہ میں توبہ بھی کروں, اصلاح بھی کرے گا, مجھے محبوب بھی بنائے گا, مجھے گلے سے بھی لگائے گا, مجھے آغوش رحمت میں بھی لے گا, اور میری برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دے گا. اب دیکھیں قرآن کی آیت سنیے, سورہ فرقان آیت نمبر 70, الا من تاب وآمن 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 وعمل صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کیا, توبہ کی اور عمل صالح انجام دیا, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ تعالی حسنات اور نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. آپ قدم اٹھا کے دیکھیے, آپ اسٹارٹ لے کے دیکھیے, خدا کے لیے خدا آپ کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دے گا. کہاں نظر آئے گا ایسا خدا آپ کو؟ یہ آیات اور روایات ہمیں امیدوار کر رہی ہیں عزیزان گرامی, کہ ہم اللہ کی رحمت کا یقین کریں جو اپنی آغوش رحمت کو پھیلائے ہوا ہے, جو ہمیں کہہ رہے اے بندے مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو, مجھ سے رابطہ کر, مجھ سے رابطہ جوڑ, در حالانکہ وہ میری عبادت سے, میری دعا و مناجات سے مستغنی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری رحمت پر یقین کرے تاکہ مایوس نہ ہو, اغوا نہ ہو جائے شیطان. کیا تو ملکی درود بھیجے محمد والے محمد کا. ایک اور نقطہ وہ ہے کہ نجات ملے گی, توبہ کرنے والا نجات پائے گا. سورہ قصص آیت نمبر 68, فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا, وہ نجات پانے والے میں سے ہو جائے گا. لہذا عزیزان گرامی, یہ توبہ کے فائدے. توبہ کیا ہے؟ بہت سادی سی زبان میں نے عرض کیا, یو ٹرن ہے, خدا کی طرف لوٹ رہا ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا جملہ عرض کروں اور گفتگو آگے بڑھاؤں. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد. ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق الناس. حقوق اللہ کا تعلق اللہ سے, حقوق الناس کا تعلق انسانوں سے. انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بڑے سخت ہیں. خدا اپنی عبادت نہ کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے. میرا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اس نے نماز نہیں پڑھی, اس نے مخالفت کی, اس نے حرام کام انجام دیا, اس کا اور میرا معاملہ ہے. تو میں بیچ میں بولنے کی, مفتی بننے کی, ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کچھ لوگ خدا فوجدار ہوتے ہیں نا, فتوے دینے لگتے ہیں, کسی کی جنت و جہنم کے ٹکٹ یہاں سے دے رہے ہوتے ہیں. نہیں, تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, تمہارا کام کیا ہے؟ اصلاح کرنا, پیار سے, پچکار سے, اچھی زبان سے, میٹھے لہجے سے کیا سمجھاؤ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. پیار سے سمجھاؤ, غلط کر رہے ہو, رانگ وے جا رہے ہو, حرام کام کر رہے ہو, بیٹا یہ نہیں کرو. یہ طالبان, صدام حسین, ملا عمر بننے کی ضرورت نہیں کہ کلاشن کو لے کے کھڑے ہو, نہیں کیوں کر رہا ہے بھیا, مسجد میں آ رہا تو داڑھی رکھ کے آ نہیں آ. مطلب ہوتے نا کچھ لوگ, وہ خدا ہی فوجدار ہوتے ہیں. آیت اللہ خامنہ کہہ لیں گے کہ میں ایک جگہ نماز پڑھاتا تھا, تو ایک دن ایک نوجوان آ گیا, فیشن کے مطابق کپڑے پہنے ہوئے تھا, بال بھی اسی طرح, اس زمانے کی جو ماڈل تھا, فیشن تھا, چار پانچ قسم کے دھاگے واگے جو بچوں کے ہوتے ہیں نا, اور وہ ٹی شرٹ بھی ایسی اور پینٹ بھی جینس کی, اور اس کا جو ہولیا. اب وہ جو پہلی صف والے معذرت کے ساتھ جن کی جگہ بک ہوتی ہیں نا, انہوں نے گھور گھور کے چشمے کے پیچھے سے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. یہ کہاں گیا, جیسے کوئی چوزا جو ہے بلی کے درمیان آ جائے, ایسے گھور گھور کو دیکھنے لگے. آج تو اللہ خامنے کے لیے میں سمجھ گیا یہ ماجرا کیا ہے. اگر ان میں سے کسی صاحب کا میٹر گھوم گیا اور انہوں نے بچے کو اٹھا دیا, تو تو یہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا. ہمارے یہاں تو خدائی فوجدار ہوتے ہیں نا, معذرت کے ساتھ بزرگوں سے, کچھ خدائی فوجدار ہوتے ہیں, انہوں نے ٹانگ اڑانی اڑانی ہے, انہوں نے جو ہے نا وہ جنت اور جہنم کے ٹکٹ بانٹنے ہوتے ہیں. آیت اللہ خامنے کھڑے ہو گئے, چل گئے, دیکھیں آج میں بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں, سب متوجہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آغا صاحب. چلے گئے, انسان فیشن کر کے بھی اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آ سکتا ہے. اب کیا ہوا اس بات سے, کیا اس نوجوان کا 4 کلو خون بڑھ گیا کہ ہاں دیکھو میں آیا تھا, اس مجتہد نے, اس عالم دین نے میری حوصلہ افزائی کی کہ میں فیشن کر کے بھی آ سکتا ہوں. وہ عرض نہیں ہے, یعنی کہنے کا مسئلہ ہے کچھ لوگ خدائی فوجدار ہوتے ہیں جنہوں نے ٹکٹ بانٹنے. میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ میرا آپ کا کام صرف سمجھانا ہے پیار سے. بھائی آپ غلط کر رہے ہیں, بہن آپ غلط کر رہی ہیں, مثلا آپ کا طریقہ مناسب نہیں. صرف اتنا پیار سے محبت سے, آپ کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا اگر دروازہ کھلوانا ہے تو دستک دی جاتی ہے, دروازہ توڑا نہیں جاتا. تو ہمیں صرف اتنا ہے, امر بالمعروف ہمارے لیے جو واجب ہے اتنا پیار سے سمجھا دیں, ختم. یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, وہ جانے اللہ جانے. لیکن حقوق الناس کا معاملہ جو ہے عزیز نے کہنا, وہ بڑا سخت ہے. جب تک وہ سیکنڈ پارٹی مجھے معاف نہیں کرے گی, اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. کسی کی غیبت کی, غیبت کیا کی, ارے بھائی بس منہ مت کھلواؤ, یہ کہتے ہیں نا, ارے بس 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 منہ مت کھلواؤ. یہ جو آپ نے کہا, یہ آپ نے غیبت کی اسٹیمپ لگا دی اپنے پر محترم, ارے بس میں جانتا ہوں وہ کس بلا کا نام ہے, یا اور کوئی منفی جملہ کہہ دیا. روز قیامت جب تک یہ بندہ معاف نہیں کرے گا, اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. توبہ اتنی آسان نہیں ہے کہ صرف کانوں کا ہاتھ لگا لیے توبہ کر لی, نہیں. حقوق الناس اور حقوق اللہ کی ادائیگی, اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو نماز کی توبہ کیا, نماز کو ادا کرو. روزہ نہیں رکھا, روزے کی توبہ کیا ہے, روزے کو ادا کرو. اگر بد اخلاقی کی ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, تو جا کے اسے ایکسکیوز کرو. خدا کے سامنے سجدے میں پڑے رہنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی, بلکہ جس کس سے غلطی کی ہے اس سے غلطی سے معافی مانگی جائے. خاندانوں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, اہل محلہ میں, آفس میں, ملازمت میں, ہر جگہ یہ کام کر, ہم دل توڑ رہے ہیں, ہم فیلنگ اور جذبات کو مجروح کر رہے ہیں. بری طریقے سے ایکسیڈنٹ کر کے کچلتے ہوئے رون کے نکل جاتے ہیں اور کسی خاطر میں نہیں لاتے. عزیز نگرہ میں نہیں, ہر ایک نظر کا, ہر ایک جملے کا, ہر ایک لہجے کا وزن ہے, اور روز قیامت خدا وند عالم اس کا حساب کتاب کرنے والا. مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد. تو حقوق اللہ, خدا معاف کرنا چاہے کر سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ کہ انسان لاوبالی ہو جائے, نہیں, جو واجبات چھوٹ گئے ہیں ان کا انجام دیا جائے, اور پھر اپنے بیہیویئر سے, اپنے اخلاق سے. ماں باپ کے حقوق ہیں, اولاد کے حقوق ہیں, زوجہ کے حقوق ہیں. ایسا نہیں کہ رمی, روز قیامت کا احوال ہو رہا تھا, رسول اللہ نے پوچھا کہ مفلس کون ہوگا. مفلس ہوتا ہے جس کے پاس فلس یعنی پیسہ نہیں ہوتا, مفلس یعنی جس کے پاس ایک پائی نہ ہو. کہا کہ مفلس کون ہے؟ اصحاب نے کہا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. کہا کہ ایک شخص آئے گا بہت ساری نیکی لے کر, نیکی لے کر آئے گا. آئیے جناب, ماشاءاللہ, بسم اللہ, حاجی صاحب, عزادار صاحب, جی سید صاحب, آئیے, یہاں کھڑے ہو جائیے چوکی پر, آپ کا حساب ہوگا. اب حساب ہو رہا ہے, ایک شخص آیا, خدا بندہ اس کو کہاں بھیج رہا ہے, اس نے تو غیبت کی تھی, غیبت کی تھی, اب کیا معاف کرو بھائی اس کو. نہیں, میں تو معاف نہیں کروں گا, جس کی غیبت کی گئی تو اس نے کہا میں تو معاف نہیں کروں گا. کیسے راضی کریں؟ اس کی عبادات میں سے عبادات اس کو دے دو, آن لائن ٹرانسفر, جتنا یہ راضی ہو جائے. چلیں جی, 1-2 سال کی عبادت اس کو کم پڑ رہی تھیں, یہ لے گیا. اب 1 سال, 50 سال کی عبادت کی تھی, 48 سال کی بچی. دوسرا آیا, ہاں جی آپ بتائیے جناب, انہوں نے کوئی جملہ کہا تھا, کوئی بدتمیزی کی تھی, کوئی بد اخلاقی کی تھی, کوئی بھی, ان کا حق میری گردن پہ تھا, انہوں نے ادا نہیں کیا. اچھا جناب, معاف کرو گے؟ نہیں, معاف نہیں کروں گا میں. کیا ہوگا؟ چلو جی, ان کی مسٹریکس جو کھڑے ہوئے بہت ساری نیکی لے کر, حاجی صاحب, عزادار صاحب, سید صاحب, ان کی عبادات میں سے کچھ اور دے دو. ہوتے ہوتے کیا ہوگا, ان کی عبادات کا ٹوکرا ہو جائے گا خالی. اور ابھی لائن لگی ہوئی ہے انسانوں کی, جنہوں نے حساب کتاب لینا, اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اب کیا ہے, عبادت ہو گئی نل, عبادت ہو گئی، سے پھر اب کیا ہوگا؟ اب راضی کرنا ہے، اچھا جناب یہ تیسرے صاحب آئے انہوں نے یہ کام کیا تھا، اچھا جناب راضی کرو، کیا کرو؟ عبادت نہیں ہے، فرشتوں کے خدا بندہ عبادت ختم۔ کہا کہ اچھا کیا کریں؟ کہا کہ جس کی غیبت کی تھی، جس کا گناہ کیا تھا، اس کی برائیاں ان مسٹر ایکس کے کھاتے میں ڈال دو، اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مفلس وہ ہے روز قیامت کہ جو نیکیوں کے نام اعمال کے ساتھ آئے اور دوسروں کے گناہوں کے ساتھ جہنم میں چلا جائے۔ سوچے تھوڑی دیر کے لیے، یہ مجلس عذاب بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں بیدار کرتی ہے، ہمیں احساس دلاتی ہے، ہمیں جگاتی ہے۔ خواب غفلت سے میاں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کچھ خدا رسول کا خیال کرو، کچھ قبر و قیامت کی تیاری کرو، کچھ اپنا بیہیویئر اخلاق لہجہ کردار اچھا کرو۔ تمہاری بیوی تم سے نالا ہے، تمہارا شوہر تم سے تم اپنے شوہر کی ناک میں دم کر دیتی ہو، بچے جو ہے ماں باپ سے ڈرے ہوئے ہیں یا ماں باپ بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سب کیا ہے؟ کچھ یہ عزاداری امام حسین کی مجلس سے زیادہ بیدار کرتی ہے ہمیں عزیزان گرامی، کہ ہم اپنے لیے کچھ تیاری کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو وادی حسین جاتے ہیں ہفتے میں مہینے میں اور پھر دنیا میں داری میں لگی ہوتا، ابھی مردوں کی دفنایا جا رہا ہے، جلدی کرو پہنچنا ہے، اسکور کیا ہو گیا بھائی، کتنے وکٹیں گری جی، آج فلاں عمران خان کا بیان آیا تھا، فلاں آیا تھا، انہیں تم اپنی قبر و قیامت کے، کل تم یہاں جاؤ گے، کل تمہیں دفنائیں گے، کل تمہارے ہاتھ اور پیر کو کفن میں باندھ کر لٹا دیا جائے گا۔ کچھ تو سوچے انسان، اسی لیے ہفتے میں ایک دن رکھا گیا ہے کہ جا انسان قبرستان، سیر کرے وہاں کی، پوچھے مردوں سے، سوال جواب کرے، سوچے کہ کل مجھے یہاں آنا ہے۔ مجلس عزا مجھے فرش پہ بٹھا کر عرش دکھا رہی ہے، مجھے زمین پہ بٹھا کر قبر و قیامت دکھا رہی ہے۔ جو حر کی صلاحیت تھی وہ مجھ میں پیدا کرنی جا رہی، حر ابھی حسین کی طرف آیا نہیں تھا لیکن حسینی ہونے کا فیصلہ جیسے ہی کیا اسے جنت و جہنم نظر آنے لگی۔ مجلس ادا در محبت حلبات اس دنیا میں مجھے جنت و جہنم سکھاتی ہے کہ میں تیاری کروں، یہاں سے اٹھنے کے بعد مجھے ایکسکیوز کرنا ہے والدین سے، والدین بچوں سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بڑا چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے، عزیز کرام، تاکہ چینج کریں اپنے آپ کو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا معاف کرنے والا ہے، رحمت کی امید خدا سے ٹوٹی جانا چاہیے۔ مل کے گرو لیجیے، بس آپ کی زحمت کے تمام کے عزیز کرامی، یہ ہے توبہ، خدا کے محبوب بن جاؤ گے، ہدایت مل جائے گی، خدا کی رحمت مل جائے گی، نجات یافتہ ہو جاؤ گے۔ بس یہ مجالس زیادہ ہمیں متصل کرتی ہیں محمد آل محمد سے بھی، اور ہمیں متصل کرتی ہیں خدا سے بھی۔ ان مجالس میں نور نظر آتا ہے، اگر یہاں سے اٹھنے کے بعد کسی ایک انسان کی اصلاح ہو جائے تو یہ اس کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور مرحوم کے لیے بھی ثواب بھیجا دیا ہے۔ کوئی اپنا بیہیویئر ماں باپ سے اچھا کر لیتا ہے، کوئی خاتون اپنے شوہر سے بااخلاق ہو جاتی ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی سے ایکسکیوز کر کے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے۔ اس میں مجلس پڑھنا میں آیا تھا لیکن سبب کون بنا؟ فلاں مرحوم، توجہ رکھیے گا، اس کو بھی ثواب، مجھے بھی ثواب، اور عمل کرنے والے کو بھی ثواب۔ مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ بس آپ کی ذہن میں تمام کیا، انسان قدم قدم پہ رحمت کا محتاج ہے، اور خدا کہہ رہا ہے میں رحمت بانٹ رہا ہوں، رحمت لینے والے بنو۔ اگر کوئی انسان آپ کے پاس ایکسکیوز کرے آ کے، کوشش کرے، اس کی 100% غلطی بھی تھی، معاف کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے کہتے ہیں معاف نہیں کروں گا میں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں، اتنا کینا ہوتا ان کے دلوں میں کہ وہ معاف نہیں کرتے۔ جب یہ خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے، خدا آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دے، خدا کہے گا میرا بندہ بھی تیرے پاس ایکسکیوز کرنے آیا تھا، تم نے اس کی ایک غلطی کو معاف نہیں کیا، میں تیری 10,000 غلطی کو معاف کر دوں۔ حدیث میں ہے کہ اگر چاہتے ہو خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے، اگر چاہتے ہو خدا تم پر رحم کرے، تو تم انسانوں کو معاف کرنا سیکھو، انسانوں پر رحم کرنا سیکھو۔ ارحم تو ارحم، تم رحم کرو گے اوپر والا تم پر رحم کرے گا، تم معاف کرو گے خدا تمہاری غلطی کو معاف کرے گا، تم دوسروں کے ایکسکیوز کو قبول کرو گے خدا تمہارے ایکسکیوز کو قبول کرے گا۔ بس اللہ کے نام، یہ مجلس عذاب جانے والے کے لیے بھی اور آنے والے کے لیے بھی، دونوں کے لیے ایک ایسا رستہ ہے کہ جس کو ہمیں اپنانا ہے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ چینج کرنے کا عزم کرنا ہے۔ یقیناً جس مرحوم کے اس علیہ ثواب کے لیے مجلس برسی منعقد کی جا رہی ہے ان کے عمل کا دروازہ بند ہو گیا، مگر یہ کہ کوئی عمل صالح، تین چیزیں ہیں جن کا نتیجہ جاری و ساری رہتا ہے، ان میں سے ایک کیا؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ یعنی وہ چیز جس کا فائدہ عوام الناس کو پہنچے۔ آپ نے درخت لگا دیا، گرمی میں لوگ نیچے کے کھڑے ہوتے ہیں، صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے کوئی اسکول بنا دیا، وہاں لوگ ایجوکیٹ ہوتے ہیں، صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، صدقہ جاریہ ہے، لوگ وہاں پہ نماز پڑھیں گے۔ امام مرگا بن رہی تھی، تعاون کر دیا، صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد کی تربیت کی، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ صرف 10 روپے کا نوٹ نہیں ہے، صدقہ جاریہ یعنی کنٹینیویشن جس میں رہے، مسلسل جس کا فائدہ عوام کو یا ان کی دنیا کو یا ان کے دین کو ان کے عقیدے کو ہوتا رہے، متوجہ ہوتا رہے، یہ سب یہ مجلس اللہ کے صدقہ جاریہ۔ اگر اس مجلس سے میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے عزیزان گرامی، یہ صدقہ جاریہ، یہ مرحوم کے لیے جب تک میں اور آپ عمل کرتے رہیں گے صدقہ جاریہ ہے۔ لہذا مجلس عزا کی اہمیت، میرے اہل سنت عالم دین تھے وہ کہتے تھے کہ آپ شیعہ بہت غنی ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہیں گے آپ کے یہاں ہر مہینے ہر ہفتے کبھی حدیث غسا کے نام پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کبھی نوچندی جمعرات کے نام پہ جمع ہو جاتے ہیں، کبھی علم پہ جمع ہو جاتے ہیں، ذکر اہل بیت ذکر قرآن ہو رہا ہوتا ہے، ہم چاہیں بھی تو لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے، یہ امام حسین کے نام کا اعزاز ہے، لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، جمع کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں مجلس سے آ جاؤ، ہر کوئی انسان جس کے دل میں عشق اہل بیت ہوتا ہے فرش ادا پہ آ جاتا ہے۔ کہ یہ نعمت آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اعتراف کیا انہوں نے، اور یقین ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ بس ایک باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے، باپ جو زندگی کی دوڑ میں اپنی جوانی اپنی زندگی لگا دیتا ہے۔ نوجوان بچوں کو ہمیشہ میں کہتا ہوں اپنے باپ کی قدر کریں، اپنی ماں کی قدر کریں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں شکر بجا لائے کہ خدا نے ان کے لیے رحمت کے دو دروازے ابھی ان کی زندگی میں کھولے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جن کے والدین زندہ ہیں اور انہوں نے جا کر اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا ہو، والدہ آپ کا تھینک یو، والدہ آپ کا شکریہ، کبھی جا کے باپ کے گالوں میں سجی ہوئی جھلریوں کو ہاتھ لگایا ہو، بابا تم بوڑھے ہو گئے ہو، تم نے بہت محنت کی ہمارے لیے، کتنا شکریہ ادا کیا، کبھی ماں کے ہاتھوں کو چوما ہو، ماں تم صبح سویرے اٹھ کر ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہو، صفائی ستھرائی کرتی ہو، کتنے لوگ ہیں جو ماں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو شام کو باپ کے پیر دباتے ہیں۔ مٹتی جا رہی ہیں چیزیں، مادیت والی باتیں جا رہی ہیں، ماں باپ ہم سے نہیں کہیں گے، ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان سے کہیں گے مجھے آپ سے محبت ہے، ہم ان سے کہیں گے ہمیں ضرورت ہے آپ کا شکریہ ادا کرنے کی، ہمارا شکریہ تا قیامت کبھی آپ کی ایک تکلیف کا نیبل بدل نہیں ہو سکتا۔ اور جن کے والدین حیات نہیں ہیں جائیں اور ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کریں۔ حدیث میں ہے کہ والدین زندہ ہوں یا زندہ نہ ہوں ان کے لیے دعا کرنا نہ چھوڑنا، دعا فراموش نہ کرنا، والدین زندہ ہوں جب بھی دعا کرو خدا اس کا نتیجہ تمہیں دکھائے گا، والدین مر گئے ہیں اس دنیا میں نہیں ہیں پھر بھی دعا کرو، وہ عالم منظر سے تمہارے لیے تمہاری ہدایت کا انتظام کریں گے۔ بس ایک باپ کی مجلس ہے، باپ کا سایہ اٹھا ہے، باپ ایک زندگی کا شجر سایہ دار، انسان کے باپ چلا جاتا ہے، زندگی دیر ہو جاتی ہے، سوچتا ہے انسان کیا ہوا، لیکن آؤ میں تمہیں کربلا لے چلوں جہاں پر ایک باپ در حقیقت ودا ہونا چاہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جتنے بھی شہادت جن کے لاش لائے تھے، بی بی کو پتا تھا کہ ابھی حسین زندہ ہے، بی بی کو علم تھا حسین زندہ۔ ایک وقت ایسا آیا کہ امام حسین علیہ السلام کہ یا سید یا ابن قدسوس یا زینب الرقی علیکم من السلام، اے زینب قدسوس حسین کا آخری سلام قبول کر۔ یہ جملہ بجلی کی مانند زینب قدسوس کے دل پہ گیا۔ بی بی نے سنا، مخدرات اس بطار سنا، راوی کہتا ہے حسین کیسے رسل ہوئے۔ عزداروں آپ نے دیکھا نا، جب جنازہ خواتین میں جاتا ہے تو خواتین لپٹ رہی ہوتی ہیں، ان کو جدا کیا جاتا ہے، پھر جنازہ اٹھاتے ہیں، پھر خواتین لپٹ جاتی ہیں۔ حسین ایسے رخصت ہو رہے تھے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ تصور کر سکتے اس عالم غربت میں بیبیاں فریاد کر رہی تھی اس وقت، امام سنگت بہن زینب یہ گھر تمہارے حوالے اور تم خدا کے حوالے، اللہ یہ ایک ودا یہ ہے، اور ایک ودا باپ کا بیٹی سے ہے۔ سکینہ آ گئی، زلجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، بے زبانی سے کہنے لگا مولا کیسے قدم بڑھاؤں، ننی بچی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین نے دیکھا 3 سالہ بچی، 4 سالہ بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کے زلجنہ، میرے بابا کو رنگ میں نہ لے جا، جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، ارے چچا بھی پانی کا وعدہ کر کے گیا تھا، آج رکم اللہ وہ بھی واپس نہیں آیا۔ امام حسین اترے زمین پہ بیٹھ گئے، اپنے قد کو سکینہ کے قد کے برابر کیا، آنکھوں سے آنکھوں کا رابطہ ہوا، سکینہ کو گلے لگایا، سکینہ بیٹا دیکھو اب تمہارا بابا جا رہا ہے، دیکھو بیٹا اب ماں سے بابا کے سینے کی ضد نہ کرنا، ماں جہاں سلالے وہاں سو جانا۔ سکینہ چپ ہو کے سنتی رہی، بابا اب اگر جا رہے ہو تو ایک کام کرو، ہمیں مدینے پہنچا دو۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ جملہ حسین کے کلیجے کو کاٹنے کے لیے کافی تھا۔ میرے بچے تمہارا امتحان ہے، سکینہ تمہارا امتحان ہے، اللہ اکبر، بس عزادارو بابا اب جا رہے ہو ایک دفعہ سینے پہ لٹا دو۔ حسین دبتے ہوئے ریت پر لیٹ گئے، سکینہ کو لٹا دیا، بہت آہستگی کے ساتھ سلایا، یہ باپ کا سکینہ سے ودا ہے۔ اب آؤ عزادارو ایک اور ودا کہ تم لے جاؤں، 11 محرم کو جب قافلہ چلنے لگا، سید سجاد کی حالت جب اونٹ سے دیکھ رہے تھے حالت متغیر ہوئی، جناب زینب نے دیکھا سید سجاد کی حالت متغیر ہے، اپنے آپ کو چلتے ہوئے اونٹ سے گرا دیا۔ ایک دفعہ جب بی بی گری، امام سجاد متوجہ ہوئے، وہ نیچے اترے، وہ بھی اما یہ کیا حالت ہے، کہا بیٹا میں تجھے دیکھ رہی ہوں تیری روح پرواز کر جائے گی۔ کہا پھوپھی اما، ایک بیٹے کے لیے بڑا شاق ہے کہ سب کے لاشے دفن ہو مگر سوار دوش رسالت حسین کا لاشا۔ اجرکم اللہ، وہ پامال شدہ بے کفن اوریاں پڑا ہو۔ اللہ اکبر، جناب زینب نے دلاسا دیا اور کہا بیٹا بہت جلدی یہاں گنبد و بارگاہ بنے گی، تیرے بابا کے زوار آئیں گے جو تیرے بابا کو سلام پیش کریں گے۔ عزادار، اس کے بعد بیویوں نے حسین کے لاشے سے ودا کرنا شروع کیا۔ عزادار، آپ نے مصائب جناب زہرا میں سنا تھا نا، جب جنازہ تیار ہو گیا تھا تو مولا نے بچوں کو آواز دی تھی، بچے آ گئے تھے لپٹ گئے تھے، حاطف کی آواز آئی تھی، اے علی بچوں کو ہٹا دو، بچوں کے گریے نے ملائکہ کو رلا دیا، کوہرام بپا ہو گیا آسمانوں میں۔ علی، عزیزانی گرامی، مولا علی نے بہت پیار سے ماں کے جنازے سے بچوں کو ہٹایا تھا. ایک بچوں کو ہٹاتے تھے حسن لپٹ جاتا تھا, حسن کو ہٹاتے تھے زینب لپٹ جاتی تھی. ایک ایک بچے کو جدا کیا بہت پیار سے. میں کہوں مولا یہ مدینہ ہے, سر پہ چھت ہے, ماں کا جنازہ کفن میں لپٹا ہوا ہے, کوئی نامحرم نہیں ہے, مگر ذرا کربلا آ جانا, ایک یتیمہ باپ کے جنازے پہ آئے گی, یہاں حجرے کی چھت نہیں ہے, یہاں کوئی بستر نہیں ہے, یہاں ریگستان ہے, گرم صحرا ہے. ارے حسین کا لاشا بے گور و کفن ہے, بے سر لاشا. ارے بچی بھی ودا کرنے آئی ہے, میرے بابا کا لاشا. ارے بچی کو بھی جدا کیا جا رہا ہے, مگر کوئی سینے سے لگانے والا نہیں, کوئی دست سے شفقت پھیرنے والا نہیں, کوئی تسلی دینے والا نہیں. اگر کوئی ہے تو کوئی تماچے لگاتا ہے, کوئی تازیانے مارتا ہے, کوئی دور
ہماری ناسم ہماری بخشش ہماری معرفت میں اضافے کا ذریعہ قرار دے. جن مرحومین کے اثر ثواب کے لیے مجلس عذاب منعقد کی گئی ہے ان کے درجات بلندی عطا فرما, ان کے قبر و برزخ کے منازل کو آسان فرما, ان کی قبروں کو نور